بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ابن فروخ آگے ان کے حالات میں جو قصہ مجھے اس وقت سنانا تھا وہ ذکر کیا ہے کہ ذکر المالکی عنہ انہ رحل قدیما فلقی الشیوخ والفقہا قال وہناک سمع من ابی حنیفہ مسائل کثیرہ مدونہ، اور یہ مسائل مدونہ ان کی تعداد بھی لکھی ہے کہ تقریباً 10,000 مسائل. اور اسی سفر میں جیسا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا، حضرت امام مالک سے بھی استفادہ کیا. وفیہ لقیہ مالکن و تفقہ عندہ و سمع منہ، تو اسی دوسرے سفر کے متعلق انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے بالائی حصے سے اوپر والی منزل سے ایک اینٹ گری. سقطت عجرہ من اعلی دار ابی حنیفہ وانا عندہ علی راسی فدمی، کہ اینٹ گری اور میرا سر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا. تو حضرت امام نے پوچھا کہ ہمارے گھر میں اوپر سے اینٹ گری جس سے آپ زخمی ہو گئے، تو ہم نے اپنے گھر کو آنے والوں جانے والوں بیٹھنے والوں کے لیے محفوظ کیوں نہیں بنایا؟ تو اس لیے ہماری بھی اس میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچی، اس لیے پوچھا کہ آپ تاوان لوگے یا 300,000 احادیث لوگے. کتنا بڑا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ذخیرہ حدیث تھا کہ تعین کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تاوان اور 300,000 احادیث، دونوں میں سے جو مانگو گے آپ کو ملے گا. مالی تاوان بھی میں دے سکتا ہوں اور 300,000 احادیث بھی سنا سکتا ہوں. پھر کیا تھا؟ اسی لیے تو یہ سفر کر کے آئے تھے. فقلت والحدیث، ابن فروخ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت والا حدیث سنا دیجئے. قال فحدثنی، فرماتے ہیں کہ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ پورا فرمایا اور یہ احادیث مجھے بیان فرما دی. اور یہ کتاب جیسا میں نے عرض کیا کہ کسی غیر مالکی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، قاضی عیاض مالکی سب سے بڑے مالکی مذہب کے ائمہ میں سے، ان کی لکھی ہوئی کتاب، اور اس میں یہ قصہ ہے. اور جس کتاب میں یہ قصہ چھپا ہے وہ 1967 میں جو لیبیا میں طرابلس میں دار مکتبۃ الفکر ہوتا تھا، اس میں یہ قصہ ہے. پھر کیا تھا؟ جب میں نے پہلی مرتبہ قصہ دیکھا چند سال پہلے، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا عظیم قصہ ہے، تو اس کے لیے اور نسخے جمع کرو. تو جو کتابیں خریدی گئی تو اس میں ایک نسخے میں یہ 300,000 کو میں خیانت کی گئی اور 1,000 اڑا دیا گیا. صرف اتنا کہ 300,000 حدیث، کہ آپ تاوان لیں گے یا 300 حدیثیں. اور جو پرانا نسخہ لیبیا کا تھا اس میں 300,000 ہے، 300,000 حدیث، 300,000 حدیث. چنانچہ شکر ہے کہ ایک نئے نسخوں میں سے بھی ایک نسخہ جو جدید طباعت کا تھا اس میں اسی طرح انہوں نے اس کو رہنے دیا اور اسی طرح چھپا ہے. تو اس طرح کی قطع و برید ائمہ کی کتابوں میں، ان کے اقوال میں، ان کی اسناد میں، ان کے احوال میں، نہ معلوم کس کس طرح سے کی گئی ہے کہ ہر زمانے میں ایک گروہ مستقل ایسے ہی کاموں کے لیے وقف رہا کہ جن کو لڑائی جھگڑوں، تنازع، امت کی آپس کی لڑائی بھڑکانے، اور اس سے نہ خوف خدا مانے ہوا نہ حسن خلق ان کو روک سکا. اللہ تعالیٰ ان جھگڑوں سے امت کو اپنی حفاظت میں رکھے. حالانکہ یہ حضرات ائمہ آپس میں بالکل ایک جیسے، اسی لیے تو ابن فروخ جا کر سیما فرماتے ہیں تمام مشائخ سے اس میں کسی سے کوئی پرہیز نہیں. لقی جماعت من العلماء والمحدثین کا زکریہ ابن ابی زائدہ وفلان وفلان ومالك ابن انس وابي حنيفه وغيرهم. جس طرح یہاں ابن فروخ کا مباحثہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ کر امام زفر سے ہو رہا ہے، تو اسی طرح ان کے ایک مالکی المسلک ساتھی اور تلمیز اور دوست تھے، عبداللہ بن عمر ابن غانم بن شراحیل. یہ جب اپنا سفر شروع فرماتے ہیں اور ابن غانم حجاز پہنچتے ہیں تو لکھا ہے ان کے متعلق کہ دخل الى الحجاز والشام والعراق فسمع من مالک وعليه اعتماده ومن سفيان الثوري ومن ابي يوسف. دیکھیے، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف کے تلامذہ میں سے ہیں ابن غانم. اور جب یہاں سے سفر سے واپس آ کر اپنے وطن میں جب وہ خدمت علمی شروع کرتے ہیں تو ان کے ساتھیوں میں سے اسد بن فرات کا بیان ہے، قال اسد کان ابن غانم فقیہا، قال معمر کان ابن غانم یقرئنا کتب ابی حنیفہ فی الجمعۃ یوما، کہ ہفتے بھر میں پورا ایک دن مالکی علاقے میں اپنے وطن میں پہنچ کر کس کی کتابیں سنا رہے ہیں؟ ہفتے میں ایک دن متعین تھا کہ جس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہمیں وہ سناتے تھے. اور اتنا شدید تعلق کیوں تھا کہ پورا جمعہ کا ایک دن جس میں سب سے زیادہ مجمع ہوتا ہوگا، سب سے زیادہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوں گے، کتنا مبارک دن اور کتنا مبارک کام، اور کتنا وہ اپنے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو، اپنے استاذ کو، اور اپنے استاذ اور استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے. کیوں نہ دیکھیں؟ اس لیے دیکھتے تھے کہ افریقہ کے حاکم اور والی تھے روح ابن حاتم. تو جب یہ روح افریقہ کے حاکم بن کر جا رہے تھے اور قیروان کی طرف ان کا سفر ہونے والا تھا، تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے روح ابن حاتم کو ایک حکم فرمایا کہ ان بمدینۃ القیروان فتح یقال له عبداللہ ابن غانم، کہ عبداللہ ابن غانم نامی ایک نوجوان وہاں قیروان میں آپ کو ملیں گے، قد فقیہ فولیہ قضاء افریقیہ، کہ تم جب وہاں کے حاکم اور عامل بن جاؤ تو وہاں کی قضاء پر ان کو متعین کر دو، بڑے پیارے نوجوان ہیں. استاد محترم کو اپنے اس شاگرد کا کتنا فکر اور کتنا خیال. لکھا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے 171 ہجری رجب کی فلاں تاریخ میں، جس وقت اس نوجوان جن کو نوجوان بتایا گیا، اس نوجوان کی عمر ابن غانم کی 42 برس تھی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے. چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے روح کو جو حکم فرمایا تھا، انہوں نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلا کام یہی کیا کہ ابن غانم کو وہاں کا قاضی بنا دیا. ولما بلغت مالکا ولایتہ سر بها، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو سب آپ بھی تھی، کسی نے پہنچائی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد کو، جو امام ابو یوسف کے بھی شاگرد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد، ان کو قیروان کا قاضی مقرر فرمایا، تو نہایت مسرور ہوئے. وَأَعْلَمَ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بولتے کہاں تھے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس قصے میں ان کو اتنا مزہ آیا، اتنی مسرت ہوئی کہ اپنے شاگردوں کو بتلا رہے ہیں کہ ہمارا ایک شاگرد قیروان کا قاضی بن گیا. اب وہ قاضی بن چکے ہیں اور وہاں پر 19 برس تک وہ قاضی رہے. تو اس دوران جو مشکل مقدمات ہوتے، مشکل سوالات ہوتے، ان کا جواب لینے کے لیے مستقل اپنی طرف سے ابو عثمان نامی اپنے نمائندے کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجتے. یوجہ ابو عثمان ھذا بمسائلہ یا وقضائہ الى مالک فیما ينزل به من نوازل الخصوم فیاخذ له علیہ الاجوبہ وکان یکتب ایضا الى ابی یوسف. جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہے ہیں، اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ، اس میں مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اس کے جواب کے مطابق پھر اس پر عمل فرماتے. تو یہ ابتدا بھی کتنی اچھی تھی، اور ابھی ہمارے دارالعلوم میں ماشاءاللہ پیرس سے بھی مالکیہ آ کر پڑھتے رہے، کوئی تیونس کے ہیں، کوئی مراکش کے ہیں، کوئی الجزائر کے ہیں جو وہاں پیرس میں مقیم ہیں جو یہاں آ سکتے ہیں. اس لیے ہم نے بھی ایک دو سال پہلے مسابقہ قرآن ہوا تھا دارالعلوم میں، تو جن کو حکم بنایا تو یہاں کی نئی پود نے پہلی دفعہ دیکھا کہ وہ دارالعلوم کے پرانے طلبا یہ ہمارے حکم ہیں. اللہ تعالیٰ اسی بھائی چارے اور محبت کو باقی رکھے، ورنہ قیامت لانی تو بہت آسان. ابلیس تو ہر وقت اسی میں لگا ہوا ہے، بہت بڑی اس کی فوج ہے، وہ اپنی فوج کے ساتھ ان فساد برپا کرنے والوں کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جو خیر کے کام کرتے ہیں وہ بیچارے تھوڑے ہیں، ان کے مددگار بھی تھوڑے. اللہ تعالیٰ ہم سے خیر کے کام لے، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جیسے ہم نے ایک کتاب میں اس جہان سے جانے والوں کا آخری قصہ کہ وفات کس طرح ہوئی، کسی کی سجدے میں ہوئی، فلاں فلاں کی سجدے میں، وہ قصے الگ بیان کیے، فلاں فلاں کی آیت پڑھتے ہوئے، فلاں فلاں بزرگوں کی موت نماز کی حالت میں آئی، کسی کے قیام میں، کسی کے رکوع میں. تو اسی طرح ایک باب اس میں یہ بھی ہے کہ شعر پڑھتے ہوئے اس جہان سے تشریف لے گئے، کتنے موج و مستی میں، کیا دیکھا ہوگا وہاں کہ کبھی کوئی اردو کے اشعار پڑھتا ہوا یہاں سے جا رہا ہے، کوئی فارسی کے اشعار پڑھتا ہوا جا رہا ہے، کوئی عربی کے. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ابن غانم اس جہاں سے جاتے وقت اشعار پڑھتے ہوئے گئے. کہ ابو الولید المہدی جو لغت کے امام ہیں ان کا بیان ہے کہ میں ابن غانم کی خدمت میں پہنچا جب ان کا مرض الوفات تھا، مرض الوفات کی حالت میں میں ان کے پاس موجود تھا، تو میں نے ان کو صحت کی دعا دی. رفع اللہ درجاتک من هذه العلة الى افاقة وراحة وعاد عليك ما عودك من الصحة والسلامة. دعا دے کر کہا کہ بہت زمانے تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت بھی دی، عافیت بھی دی، اب جو وقت آیا ہے کہ تمام توانائیاں جواب دے چکی ہیں، بستر پر پڑے ہو تو فصبر لحکم ربک، آپ کو اللہ کے حکم پر صبر کرنا چاہیے، آپ صبر کیجیے کہ اس کی نعمتوں پر شکر اللہ عز و جل کو محبوب اور پسند ہے. تو ابن غانم نے جواب دیا، فرمایا کہ هو الموت والغایا التي الیہا نہایۃ الخلق وما لا بد منه فصبر یؤجر صاحبه علیہ خیر من ضر لا یقی عنہ ثم تمثل. یہ جواب دے کر بھی انہوں نے آگے ایک شعر پڑھا، فہل من خالد اما ہلکنا وہل من موت یا للناس عارو کہ کل نفس ذائقۃ الموت. کسی کے لیے اللہ عز و جل نے خلود ہمیشہ رہنا کسی کے لیے مقدر نہیں فرمایا، تو اس لیے کسی کے مرنے اور کسی کی ہلاکت پر عار کس بات کی. تو جس طرح انہوں نے شعر پڑھا تو لکھا ہے کہ بعضوں نے سمیع عند موتی صوتا لا یرون شخصا، ایک غیبی آواز آ رہی تھی جس میں کوئی شعر پڑھ رہا تھا، زارت ذئاب بعد طول عوائها لما تضمنه الضريع الملحد. تو یہاں کتاب میں دو ابن غانم کا اور بہلول کا دونوں کا تذکرہ اکٹھا کر دیا ہے. تو یہ بہلول کے متعلق یہ شعر حاطف غیبی نے کہا یا ابن غانم کے متعلق کہا واضح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب جانے والوں کے درجات بلند فرمائے، ہم قرب قیامت کے ان فتنہ انگیز، فتنہ خیز زمانوں میں زندگی گزارنے والوں کے حال پر اللہ رحم فرمائے، دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، عافیت سکون کی زندگی سب دنیا کے بسنے والے ہر انسان کے لیے مقدر فرمائے.
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی جلالت شان کا کچھ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، اور میں نے عرض کیا کہ یہ فضل خاص رب تعالی کا حضرت امام اعظم پر، اور میں اکثر جگہ اس پر تنبیہ کرتا ہوں کہ یہ نہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو وہبی چیز ہے، موہوب ہے، کہ وہ دن اور رات میں ایک ایک قرآن رمضان مبارک میں پڑھتے تھے، یہ تو شیطان ہمارے لیے اور ہمارا نفس اس نعمت کے حصول کی طلب اور رغبت سے روکنے کے لیے حیلے بہانے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیز موہوب ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح انہوں نے تکالیف اٹھائی اور کسب کر کے جد و جہد سے اس کے لیے جد و جہد کی, اور اللہ رب تعالی مسبب الاسباب ہے تو اسی مالک نے یہ اسباب پیدا فرمائے اور ان میں طلب فرمائی اور توفیق ارزاں فرمائی اور یہ انعامات فرمائے. تو ہمیں بھی ان کی طرح سے کسب کر کے کوشش کرنا چاہیے, جیسے کہ بار بار عرض کیا گیا کہ اس زمانے میں بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین, متبعین, ان کے ماننے والے, ان کے فتوے پر عمل کرنے والے کوشش کرتے ہیں. جیسے حضرت شیخ قدسی روح فرماتے ہیں کہ ہم تین نے ایک دفعہ طے کیا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے ہم اس رمضان میں 60 قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ پڑھے, حضرت نے بھی پڑھے, 60 سے زیادہ بھی کسی نے پڑھے. تو یہی سب پڑھ کر اور سن کر یہاں بھی میں نے معتکفین سے پوچھا تو ایک بڑی تعداد ایک ختم کرنے والوں کی, کچھ حضرات جو دو ختم کرنے والے, اور تین چار ساتھی ایسے کہ کسی نے کہا کہ میں نے آج تین ختم کیے. یعنی روزمرہ کا معمول تو تین ختم کا ان کا نہیں ہے, ایک یا دو پڑھتے تھے لیکن کسی دن اور آگے بڑھے اور ایک دن میں تین قرآن شریف ختم کیے. ایک نے بتایا, پھر دو ساتھیوں نے بتایا کہ آج ہم نے چار چار قرآن شریف پڑھے. تو یہ سب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے اور ان کے نام لینے کی برکت ہے. تو اتنے بڑے امام جن کا فیض آج تک جاری ہے, تو جب حضرت امام تھے اور مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی 50 سے زیادہ سینٹر بنے ہوئے تھے کہ جس میں ایک طرف آپ کی تجارت کا مال بھی اور سامان بھی جا رہا ہے, کپڑے بھی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ علم بھی جا رہا ہے. آپ کے وہاں خلفاء, آپ کے جانشین, آپ کی جگہ کام کرنے والے وہاں موجود ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. تو کون دیکھ سکتا ہے؟ ملوک و سلاطین نہیں دیکھ سکے تو یہ ان کے ساتھی اور اہل علم کب دیکھ سکتے, جن کی یہ خاص بیماری ہے. کہ جو اہل علم ہیں ان کی خاص بیماری حضرات محدثین فقہاء کرام اور رجال کے ماہرین ائمہ جرح و تعدیل سب نے اس بیماری کو ذکر کیا کہ ان میں ایک بڑی بیماری ہے علماء کے طبقے میں. تو یہ کہاں سے چلا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ انہوں نے اس کو بیان فرمایا. اور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض فوالذي نفسي بيده لهم اشد تغایرا من الطیوس. کیسی مثال دی انہوں نے کہ سانڈ کو جس طرح غیرت ہوتی ہے تو اس سے زیادہ غیرت والے یہ علماء ہیں, اسی لیے آپس میں وہ حسد کرتے ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کی بات مت سنو, ان کی بات مت مانو. استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض. ایک عالم دوسرے کے خلاف جو کچھ بولتا ہے, بکواس کرتا ہے, اس کو شیطانی حرکت قرار دو اور ان کا بکواس قرار دو. اسی طرح مالک بن دینار فرماتے ہیں, یہ پھر آگے چلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بیماری کو سر عام بیان کیا اور اتنی قوت سے بیان فرمایا کہ لا تصدقوا بعضهم على بعض. وہ ایک دوسرے کے خلاف جو بولے کبھی اس کو سچ مت جانو. تو یہ آگے چلا کہ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ یوخذ بقول العلماء والقراء فی کل شیء, کہ جو فتویٰ دیں, جو علم بیان کریں, تو ان سے لیا جا سکتا ہے اور لینا چاہیے. الا کون سی چیز ان سے مت لو اور مت سنو اور مت مانو اور ان کی تصدیق مت کرو, تصدیق مت کرو, ان کو سچا مت جانو, لا تو سد دیکھو, ان کو سچا مت جانو, یعنی کیا وہ جھوٹ, کہ حسد کی آگ ایسی بھڑکتی ہے کہ وہ جھوٹ سے بھی باز نہیں آتے. اس لیے فرمایا کہ لا تو سد دیکھو باد ہو ملا باپ. تو اسی کو مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوخذ بقول العلماء والقراء فی کل شیء الا قول بعضهم فی بعض, کہ جو ایک دوسرے کے خلاف جو زبان کھولتا ہے تو یہ بالکل نہیں لینا چاہیے, کبھی مت لو. فلہم اشد تحاسدا من الطیوس, وہی لفظ استعمال فرمایا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تغایرم من الطیوس. اسی لیے ابو حازم فرماتے ہیں کہ العلماء کانوا فیما وضع من الزمان اذا لقی العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنیمہ, کہ پچھلے زمانے میں تو ایسا تھا کہ ایک عالم دوسرے سے ملتا ہے, اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو ان کے لیے تو ایک وہ عید کا دن ہو جاتا, وہ خوشی سے اور مسرت سے پھولے نہیں سماتے تھے اور اس کو یوم غنیمت جانتے تھے اگر اپنے سے کوئی بڑا مل گیا. کبھی ان کا نفس اور شیطان اس پر بھی ابھارتا تھا کہ وہ اس کے پاس مجھ سے علم زیادہ کیوں ہے, بلکہ انہیں خوشی ہوتی تھی کہ وہ اللہ نے آج مجھے ان سے ملایا. وَإِذَا لَقِيَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ذَاكَرَهُ, اور اگر علم میں اپنی برابری کا کوئی ملا اور تو ان کے ساتھ مذاکرہ, کہ جو اپنا علم ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ اپنا علم شیئر کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقِيَ مَنْ هُوَ دُونَهُ لَمْ يَزْهُ عَلَيْهِ, اور اپنے سے چھوٹے کو دیکھا جو علمی مرتبے میں ان کی برابری کا نہیں ہے تو ان سے ملتے تو بھی تواضع سے, مسکنت سے, عاجزی سے, ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا تھا کہ اوہو مرتبے میں میں ان سے برتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے. اب آگے کیا فرماتے ہیں وہ غور سے سنیے. حتی کان ھذا الزمان فصار الرجل یعیب من هو فوقه, کہتے ہیں اب زمانہ ایسا آ گیا کہ وہ اپنے سے اوپر والے کو, اپنے سے علم میں جو مرتبے میں بڑا ہوا ہے اس میں بھی عیب نکالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو وہ یہ دکھا سکے. حتی یوری الناس انہ لیس بہ حاجۃ الیہ, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جب اوپر والے کو نہیں مانے گا تو اپنے سے برابری والے کے لیے ولا یذاکر من هو مثله, اور جو ان سے کمتر ہیں ان کے لیے تو ان کو تو غلام اور خدام کے درجے میں سمجھنا بھی اس اپنی حد کے شان سمجھے گا. ویزہ علی من هو دونہ فہلک الناس, کہتے ہیں کہ یہ زمانہ آیا اور یہ ہلاکت اور بربادی ہمارے لیے لے کر آیا. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت مالک ابن دینار اور ابو حازم, ان سب کے یہ اقوال حافظ ابن عبد البر نے نقل کیے ہیں. اور یہ تو ائمہ کرام میں بھی چلتا رہا, حضرات ائمہ اربعہ کو جو جیلوں میں ڈلوایا اور آخری ان کی وفات تک اور موت تک اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آئے اور وہ برابر اس میں بڑھتے چلے گئے اور اس پر انہیں خوشی ہوئی ہوگی کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کو قبر تک پہنچایا. یعنی یہ مخالفتیں بھی ہوتی تھی لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے اس درجے کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مارنے کی ٹھان لی, ورنہ مخالفت تو ہوتی ہے. لیث بن سعد نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مالک ابن انس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے 70 مسائل میں نے اکٹھے کیے اور میں نے ان کو لکھا کہ یہ آپ کے تمام مسائل سنت کے اور حدیث کے خلاف ہیں. احصیت على مالک ابن انس 70 مسألة كلها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما قال مالك فيها برأيه قال ولقد كتبت إلي في ذلك. اس حد تک تو کوئی گنجائش تھی, لیکن یہ حسد یہاں تک بھڑکائے اور یہاں تک ان کو آمدہ کرے کہ ہر ان کی جان کے در پہ, ان کے علم کے در پہ, ان کی حتق کے در پہ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور یہ ان کی خوشیاں کب تک؟ آنکھ بند ہوگی تب پتا چلا ہوگا ان کو بھی جنہوں نے ائمہ کے ساتھ یہ حرکتیں کی. کیوں؟ اسی لیے آشا کہتا ہے, کتنا پیارا شعر, قد كناطعٍ صخرةً يوماً ليوهنها فلم يغيرها وأوها قرنه الوعيل. کہتے ہیں کہ ایک پہاڑی بکرا غصے میں اپنے سینگ چٹان پر غصے میں سینگ مار رہا ہے, جس طرح کبھی بچے غصے ہو جاتے ہیں دیوار سے سر مارتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ وہ مار رہا ہے. تو وہ چٹان کو کمزور کرنا چاہتا ہے کہ یہ چٹان کیوں ہے, سخت کیوں ہے, امام مالک کی عظمت کیوں ہے, ابن تیمیہ کی عظمت کیوں ہے, امام مالک کی کیوں ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کی اتنی شہرت اور عظمت کیوں ہے. تو وہ چٹانیں تو اپنی جگہ اسی طرح رہی, اور آخرت میں حق تعالی شانہ نے کیا کیا مراتب عطا فرمائے, تو وہاں جا کر انہیں پتا چلے گا اپنے سینگ مارنے والوں کو کہ چٹان تو ٹوٹی نہیں, ہمیں اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. قرآن اور حدیث کے نام لیوا کہاں سے کہاں پہنچیں گے. یہی مضمون جو آشا نے کہا, حسین ابن حمید نے اسی کو بیان کیا. یا ناطح الجبل العالی لیکلمہ اشفق علی الرأس لا تشفق علی الجبل. وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ سے سر مارنے والے کو خطاب کرتے ہیں کہ تو اس کو زخمی کرنا چاہتا ہے اس پہاڑ کو اور پتھر کو, تو اپنے سر کا خیال رکھنا. اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ کوفی نے کہا تھا, انہ لا یعدل فی الرعیہ ولا یغزو فی السریہ ولا یقسم بالسویہ. حالانکہ وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی, یا رب ادفع عنی السن بنی اسرائیل, کہ مجھے بہت ستاتے ہیں یہ بنی اسرائیل, الہی ان کی زبانیں روک دے مجھ سے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی, فاوحی اللہ الیہ یا موسیٰ لم اقطعہا عن نفسی فکیف اقطعہا عنک, کہ میں اپنے سے ان کی زبانیں نہیں کاٹتا, بند نہیں کرتا, تو تیرے خلاف کھلتی ہیں تو میں کیوں بند کروں. تو یہ زبانیں تو ان کی اسی طرح کھلی رہیں گی. اسی لیے ابو عمر فرماتے ہیں کہ لقد تجاوز الناس الحد فی الغیبہ والذم, اور آگے پھر اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ھذا کلہ یحمل علیہ الجہل والحسد. تو کچھ جو جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں, ان کا علم ان مشائخ اور ائمہ کے علم تک نہیں پہنچا, اس کو کیا وہ سمجھ پائیں گے. تو اگر اس سے کرتے ہیں تب تو غنیمت ہے کہ کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ چھوٹ پائیں گے, لیکن جس کو حسد نے ابھارا ہو تو اس کی تو خیر نہیں. اسی لیے ابن مبارک سے, عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ فلان یتکلم فی ابی حنیفہ, کہ حضرت یہ فلان آدمی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب و شتم کرتا ہے, ان کی برائی بیان کرتا ہے, تو سن کر حضرت امیر المومنین عبداللہ ابن مبارک نے ایک شعر پڑھا. امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک نے یہ شعر پڑھا جو ابن الرقیات کا شعر ہے, حسدوک ان راؤک فضلک اللہ بما فضلت به النجبا. کہ یہ تو اللہ نے جو تجھے فضیلت دی جس کے ذریعے مالک اپنے منتخب اور چنندہ افراد کو منتخب کردہ افراد کو فضیلت دیتا ہے تو اس پر انہیں آپ سے حسد ہے. یہی سوال کیا گیا ابو عاصم النبیل سے کہ فلان یتکلم فی ابی حنیفہ, تو انہوں نے نصیب کا مصرع پڑھا, سلیم تو وہل حی علی الناس یسلم. ابو الاسود دولی فرماتے ہیں حسد الفتح اذ لم ینالو سعیہ فالقوم اعداء له وخصوم, کہ جو مرتبہ نہیں پا سکے تو اس پر انہیں حسد ہے, تو اسی وجہ سے ان کے دشمن نہیں بلکہ اپنی جان کے وہ دشمن بنے ہوئے ہیں, اپنے آخرت کی بربادی کا سامان تیار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان تمام قیامتوں سے امت کو محفوظ رکھے اور ہمیں ائمہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے, ان مبارک گھڑیوں میں ہمیں توبہ کی توفیق دے جو ہم سے خطائیں سرزد ہوئی, ہمارے دین کے بارے میں, دینی کتابوں کے بارے میں, ائمہ کے بارے میں, بزرگوں کے بارے میں, مصنفین کے بارے میں. اللہ تعالی ان سب سے استغفار کی ہمیں توفیق دے, ہمیں صحیح راستے پر چلائے. جو دینی کام ہیں, دینی قلعے ہیں, دینی مراکز ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں فتنوں سے محفوظ فرمائے. رمضان المبارک کی برکت سے ساری امت محمدیہ کے گناہوں کی مغفرت کا وہ فیصلہ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.